جمعرات 12 مئی کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. عالمی سطح پر برطانیہ میں کرپشن کے خلاف کانفرنس، مگر پاکستان میں طے ہی نہیں پایا کہ کرنا کیا ہے. اعتزاز احسن نے کہا،
وہاں 7 سوال نہیں ہوں گے، وہاں غالباً 700 سوال ہوں گے.
مگر نواز شریف کا جواب تھا،
یہ سوال و جواب کی خاطر نہیں ہو رہا، یہ سیاست کی خاطر ہو رہا ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان میں متحدہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم یا نواز شریف نہ صرف ایوان میں آ کر اپوزیشن کے 7 سوالوں کا جواب دیں، بلکہ آئندہ جب کمیشن تشکیل دیا جائے گا تو اس کے سامنے بھی ممکنہ 700 سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں. اختلاف کس بات پہ ہے؟ اعتزاز احسن،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن میں بھی جانا چاہیے، اس پہ ٹرمز آف ریفرنس پہ اختلاف ہے. کمیشن میں جب جائیں گے مناسب ٹرمز آف ریفرنس پہ ہم جائیں گے، اور وہاں 7 سوال نہیں ہوں گے، وہاں غالباً 700 سوال ہوں گے، 700 سوال ہوں گے. اس جگہ کو بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں وہاں جواب دیں گے، وہاں بھی جواب دیں گے، وہاں بھی سوال ہوں گے اور سوالوں کے جواب لیں گے.
افغانستان کے صدر اشرف غنی سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں منشیات کی طلب ہی ان کے ملک میں بدعنوانی کی بڑی حد تک ذمہ دار ہے. عبید ملک.
اشرف غنی لندن میں بدعنوانی کے خلاف ہونے والی سربراہی کانفرنس میں شریک ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کی حکومت کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ کئی عناصر نے مل کر افغانستان کو دنیا کے بدعنوان ترین ملکوں کی فہرست میں شامل کروانے میں کردار ادا کیا ہے. خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا یہ تبصرہ کیمرے پر نشر ہوا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان اور نائجیریا زبردست بدعنوان ملک ہیں.
پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے قائم 4 ملکی گروپ کا 5واں اجلاس اس ماہ منعقد کرے. بی بی سی کے سوال کے 4 ممالک کے آخری اجلاس میں طے پایا تھا کہ طالبان سے پہلے براہ راست بات چیت ہوگی، پھر 5واں اجلاس ہوگا. ترجمان نفیس زکریہ نے جواب دیا،
ہمیشہ یہ رہا تھا کہ اٹ واز ایکچولی ایکسپیکٹڈ، اٹ از ناٹ سارٹ آف اے کمانڈ اور سم سارٹ آف انڈر ٹیکنگ ایز سچ کہ ہاں پہلے یہ ہوگی تو پھر یہ ہوگی. آپ بتائیں کہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، اس میں ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اس میں یہی تھی امید کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انویٹیشن کیا طالبان کو تو یہ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر جو ہے بات چیت کے لیے آ جائے، کیونکہ سب کا زاویہ یہ تھا کہ ٹیبل کے اکراس بیٹھ کے ان وہ دے ول گین مور دین what they intend to gain otherwise.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی سوات میں حکام کا کہنا ہے کہ پولیس نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے ایک مقدمے میں 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ بچوں کو اغوا کر کے زبردستی ان کی فوہش تصاویر اور ویڈیوز بناتے تھے. سوات سے سید انور شاہ.
تانہ مینگورا کے ایس ایچ او اختر ایوب نے بی بی سی کو بتایا کہ گینگ کا سرغنہ اورنگزیب کو ایک 14 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ملزم کے رہائش گاہ میں قائم انڈر گراؤنڈ سیل سے ہتھکڑیا اور زنجیریں بھی برامد کر لی گئی ہے. پولیس کے مطابق بازیاب ہونے والے 14 سالہ لڑکا تقریباً 2 سال قبل اغوا کیا گیا تھا، جبکہ اس کے والد نے ان کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی تھی. گرفتار ہونے والے گینگ کے ساتھ پولیس کے کچھ اہلکار بھی ملوث قرار دیے جا رہے ہیں، تاہم پولیس کے اعلی حکام اس دعوے کو غلط قرار دے رہے ہیں.
فرانس میں ایک 19 سالہ فرانسیسی لڑکی کی مبینہ طور پر خودکشی کے لمحات کو انٹرنیٹ پر براہ راست نشر کرنے کے حوالے سے تفتیش کا آغاز ہو گیا ہے. ماجرا سنیے نازیہ گلزار کی زبانی.
اس خاتون نے اسمارٹ فون پر پیریسکوپ نامی ایپلیکیشن کا استعمال کیا تھا، اور مبینہ طور پر اس نے منگل کو پیرس سے 40 کلومیٹر جنوب میں واقع ایک اسٹیشن پر ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا دی تھی. پیریسکوپ ٹویٹر کی ملکیت ہے اور اس ویڈیو کو اب ہٹا دیا گیا ہے. ٹویٹر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وہ انفرادی اکاؤنٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے. اطلاعات کے مطابق خودکشی سے قبل اس خاتون نے اپنے فلیٹ میں ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک پیغام دینے کے لیے ویڈیو بنائیں گی.
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں 80% سے زائد شہری علاقوں کے رہائشی آلودہ فضا میں سانس لیتے ہیں. ایک نئی رپورٹ میں عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ شہروں میں فضائی آلودگی پھیپھڑوں کے کینسر، استھما اور دیگر بیماریوں کا سبب بنتی ہے، جس سے ہر سال 30 لاکھ سے زیادہ وقت سے پہلے اموات واقع ہو جاتی ہیں. ادھر اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت نے اور گوٹماکر انسٹیٹیوٹ نے تخمینہ لگایا ہے کہ دنیا میں ہر چار میں سے ایک حمل کا خاتمہ اسقاط حمل پر ہوتا ہے. طبی جریدے لانسٹ میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق ہر سال 5,60,00,000 اسقاط حمل کرائے جاتے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رین یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام شروع کرتے ہیں پینما پیپرز کے انکشافات کے بعد سے پاکستان میں جاری تنازع اور بحث کی بات سے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی جماعتوں نے 13 مئی یعنی کل وزیر اعظم کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں ممکنہ آمد اور پینما لیگ سے متعلق وزیر اعظم کے خطاب کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں کو بھی تقریر کرنے کا موقع دینے کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے رابطہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر کی سربراہی میں حزب مخالف کی جماعتوں کے ایک وفد نے اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی. انہیں پینما لیگ سے متعلق حزب مخالف کی طرف سے وزیر اعظم سے پوچھے گئے 7 سوالات بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کیے. اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ.
پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے حزب مخالف کی جماعتوں کے اس 3 رکنی وفد میں شامل شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی پر واضح کیا ہے کہ حزب مخالف کی جماعتیں ایوان کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم پاناما لیکس کے بارے میں اپوزیشن کے ان 7 سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو پھر حزب مخالف کی جماعتوں کے اراکین کو بھی تقاریر کرنے کا موقع دیا جائے. انہوں نے کہا کہ پارلیمانی طرز جمہوریت میں قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس لامحدود اختیارات ہیں اور ایوان کے ماحول کو بہتر بنانے کی ذمہ داری حکومت کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی پر بھی عائد ہوتی ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ماحول کو سازگار رکھے اور اپوزیشن ماحول کو سازگار رکھنا چاہتی ہے. ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ اپوزیشن کا نقطہ نظر وزیر اعظم اپنا نقطہ نظر پیش کرے. ہم بڑی خندہ پیشانی سے اور بڑی فراخ دلی سے ان کا ایک ایک جملہ سننا چاہیں گے اور ان کی بات سمجھنا چاہیں گے وہ کیا فرماتے ہیں, اور انہیں بھی تشریف فرما ہو کر اپوزیشن کا نقطہ نظر سننا چاہیے. اسے جمہوریت کہتی ہے, ایک دوسرے کا سوال اور جواب. اگر سوال اور جواب نہیں ہے تو پھر پارلیمانی جمہوریت بے معنی ہے.
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرنے پر ملک کے وزیر اعظم کو ایوان سے نکال دیا تھا. پاکستان کے ایوانے والا یعنی سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پاناما لیکس پر ٹرمز آف ریفرنس بنانے سے متعلق حزب مخالف کی جماعتوں سے مذاکرات کرنے کے لیے ٹیم ابھی تک تشکیل نہیں دی گئی, جس سے حکومت کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن میں بھی جانا چاہیے, اس پہ ٹرمز آف ریفرنس پہ اختلاف ہے. کمیشن میں جب جائیں گے مناسب ٹرمز آف ریفرنس پہ ہم جائیں گے اور وہاں 7 سوال نہیں ہوں گے, وہاں غالباً 700 سوال ہوں گے. 700 سوال ہوں گے, اس جگہ کو بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں وہاں جواب دیں گے, وہاں بھی جواب دیں گے, وہاں بھی سوال ہوں گے اور سوالوں کے جواب لیں گے.
دوسری جانب وزیر اعظم میاں نواز شریف نے تاجکستان کے دورے کے بعد وطن واپس آتے ہوئے طیارے میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ سیاستدان پاناما لیکس اور بدعنوانی کے معاملے پر تحقیقات نہیں کروانا چاہتے بلکہ وہ اس معاملے پر سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بعض سیاستدان ملک میں ترقی کے پہیے کو روکنے کے درپے ہیں.
کوئی بھی شخص جو ہے کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے, میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. کمیشن کمیشن ہے اور کمیشن والی باتیں کمیشن میں ہوں گی, پارلیمنٹ والی باتیں پارلیمنٹ میں. یہ سوال و جواب کی خاطر نہیں ہو رہا, یہ سیاست کی خاطر ہو رہا ہے.
حزب مخالف کی جماعتوں نے آج چوتھے روز بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ جب تک وزیر اعظم ایوان میں نہیں آتے اس وقت تک اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ جاری رکھا جائے گا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
پینما پیپرز اور پارلیمان، یہ تمام بحث جاری ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا پینما پیپرز یا پینما لیکس کا معاملہ صرف سیاسی بیان بازی کے نظر ہی ہوتا جا رہا ہے؟ یہی سوال میں نے پوچھا پاکستان کے سینئر صحافی اور اخبار دی ڈیلی ٹائمز کے سابق ایڈیٹر راشد رحمان سے.
اب جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حزب اختلاف جو ہے اس نے یہ فیصلہ غالباً کر لیا ہے کہ اس میں اس سے کچھ نکلے نتیجہ یا نہ نکلے، کم از کم یہ حکومت کو ایمبیرس کرنے کے لیے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے انتہائی مفید ہے.
تو بس مسلسل دباؤ ایک طرح سے ڈالنا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن اور اب یہ سات سوالات دونوں طرف سے، پھر ٹرمز آف ریفرنس کا معاملہ، تو کیا وزیر اعظم کے بچوں کی جو آف شور کمپنیاں اور جو فلیٹس کا معاملہ ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے یا پھر پیچیدہ بنایا جا رہا ہے؟
دیکھیے، اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ کمپنیاں تو انہوں نے ایکنالج کر لی ہیں بچوں نے کہ ہماری ہیں، تو فیکٹ تو ہے. اب سوال صرف یہ رہ گیا ہے کہ یہ کمپنیاں بنانا تو غیر قانونی نہیں ہے، لیکن آیا جو سرمایہ ان میں پڑا ہوا ہے یا انویسٹ ہوا ہے یا پراپرٹیز خریدی گئی ہیں اس کے ذریعے، کیا وہ پاکستان سے قانونی طور پر وہاں منتقل کیا گیا یا نہیں، کیا وہ ڈکلیئر کیا گیا یا نہیں، کیا اس پر ٹیکس ادا کیا گیا یا نہیں. یہ جو سات سوال حزب اختلاف نے پیش کیے ہیں پرائم منسٹر کو، ان میں یہ بات شامل ہے. اور چودھری اعتزاز صاحب، اپوزیشن لیڈر جو ہیں سینٹ میں، بار بار کہہ رہے ہیں ٹی وی پر آ کر کہ بھائی اپنے سارے کھاتے کھولیں اور اپنی ٹیکس ریٹرنز بتائیں، آیا یہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. حالانکہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ تو ریکارڈ پہ موجود ہے، یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ ریکارڈ پہ تو سب کچھ ہے، 90s سے معلوم ہے کہ اس قسم کی آف شور کمپنیز موجود ہیں اور پراپرٹیز موجود ہیں. لیکن اس وقت جس طریقے سے یہ سامنے آیا ہے اس کی وجہ سے ایک طرح سے آپ یوں سمجھے کہ پبلک کو جھنجھوڑ دیا ہے اور پبلک کو دوبارہ یاد آ گیا ہے کہ اچھا واقعی ایسا بھی ہے.
لیکن آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں ایسے تفتیشی ادارے یا انویسٹیگیشن ایجنسیز نہیں ہیں یا قوانین نہیں ہیں جن کی وجہ سے وزیر اعظم اور ان کے بچے کسی احتساب سے پھر بچ جائیں گے؟
مجھے شک ہے کہ ایسے ادارے نہیں ہیں ہمارے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ادارے دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی خدمات اگر پریشر ہو تو حاصل کی جا سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے. لیکن سب سے بڑا جو معاملہ اس میں وہ یہ ہے کہ یہ بڑا طویل معاملہ ہے.
اچھا، کچھ اور سیاسی خدشات بھی ہیں کہ جس طرح حالات سے نظر آ رہا ہے کہ شاید کچھ بھی پیش رفت نہ ہو، تو کیا لوگ اس بارے میں پھر حق بجانب نہ ہوں گے کہ وہ ماورائے قانون، ماورائے آئین، کسی بدعنوانی کے خلاف کارروائی کو پھر اس کو پذیرائی بخشیں، کہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ اینٹی کرپشن ایک سٹیپ ہے؟
یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہوگی. ہماری ملک کی تاریخ میں یہ اکثر ہوا ہے اور ابھی بھی ایسی آوازیں سننے کو آتی ہیں کہ کیوں نہ ان حالات میں اس چیز کو، یعنی ہم کہیں کہ یہ درست ہے اور ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ ادارے کوئی نہیں ہے. دیکھیے، جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے وہ اس لیے کترا رہے ہیں اس کمیشن کو بنانے میں کہ ایک تو ان کو پتا ہے کہ کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، دوسرا ان کو خدشہ ہے کہ یہ جو تگ و دو ہو رہی ہے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان، اس میں ان پر بھی آنچ آ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے وہ ہچکچا رہے ہیں. لیکن ماورائے آئین یا قانون کوئی کاروائی جو ہے، نہ تو ماضی میں اس کے نتائج اچھے نکلے ہیں میری نظر میں، نہ اب نکلیں گے. اور آخری بات میں کہہ دوں، کیا کرپشن آج شروع ہوئی ہے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کرپشن موجود ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ آج کی دنیا میں جہاں فری مارکیٹ گلوبلائزڈ اکانومی ہے، کرپشن تو اس کا حصہ ہے. ہاں، کہیں بہتر طریقے سے اور چھپا کے کی جاتی ہے، سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کی جاتی ہے، اور کہیں بھونڈے طریقے سے. بس اتنا فرق ہے، ورنہ کرپشن کو اس سسٹم کے ہوتے ہوئے میری نظر میں اکھاڑ دینا انتہائی مشکل ہے.
یہ تھے سینئر صحافی راشد رحمان، جو پاکستان میں پینما لیکس کے انکشافات کے حوالے سے تنازع اور اس سے جڑی سیاست پر تبصرہ کر رہے تھے. لندن میں ایک بین الاقوامی اینٹی کرپشن کانفرنس جاری ہے اور اس میں برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے کہا ہے کہ شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے بدعنوانی پر کریک ڈاؤن بہت ضروری ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ایمن خواجہ سے۔
وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے لندن میں منعقد انسداد بدعنوانی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی پذیر ممالک میں لوگ اسی طرح انصاف چاہتے ہیں جیسے وہ پینے کا صاف پانی اور طبی سہولیات چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کیمرن اس کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں جس میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے عالمی اقدامات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ بدعنوانی سے ممالک کو خطرہ ہے کیونکہ اس سے جرائم اور دہشت گردی کو مالی وسائل حاصل ہوتے ہیں۔ جان کیری کے مطابق وسیع تناظر میں بدعنوانی ایک دشمن کی طرح ہے کیونکہ یہ ریاستوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، زیادہ شفافیت اس مسئلے کی حتمی کنجی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممالک ٹیکس کی زیادہ معلومات دینے اور جائیداد کی ملکیت کے بارے میں زیادہ معلومات کے تبادلے کا وعدہ کر رہے ہیں اور اس میں برطانیہ اور دیگر چند ممالک پہلی بار نہ صرف ملکیت رکھنے والوں کا اندراج کر رہے ہیں بلکہ اس کو عوام کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا تاکہ دوسرے اس کی تحقیقات کر سکیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی ایمن خواجہ سے۔ لندن میں عالمی انسداد بدعنوانی کانفرنس جاری ہے، اس میں برطانوی وزیر اعظم نے کئی تجاویز پیش کی ہیں جن میں کمپنیوں کی اصل ملکیت کے کھلے رجسٹر قائم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ میں نے وکیل اور ٹیکس امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق سے اس پر بات کی اور پوچھا کہ یہ جو تجاویز دی جا رہی ہیں کیا ان سے کرپشن کو ختم کرنے میں مدد واقعی ملے گی؟
جی یقیناً، جو جس طرح کا اب عالمی ماحول ہے جس میں اب یہ خاص طور پر جب سے آف شور کمپنیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ڈسکلوجرز ہو رہے ہیں، تو تمام ملکوں کے اندر اس کے بارے میں ایک وسیع کمپین کا آغاز ہو رہا ہے جس کو ہم پاکستان میں بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر کرپشن کے خلاف ہمیں کافی مدد ملے گی، اور اس میں جو تجاویز آ رہی ہیں کہ ان آف شور سینٹرز کو بھی ہم مجبور کریں کہ وہ ہم سے انفارمیشن شیئر کریں اور اپنے ہاں بھی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو مضبوط بنائیں تاکہ کرپشن کی منی جو ہے کم از کم وہ سیف ہیونز میں اپنی جگہ نہ پا سکے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو تجاویز ہیں وہ ایکچولی مؤثر ہو سکتی ہیں یہ؟
جی یقیناً، کیونکہ 2017 سے جو G20 کا بھی تھا کہ آپ انٹرنیشنل سطح کے اوپر والنٹری ایکسچینج آف انفارمیشن کا لیے بھی دوبارہ سے تمام ممالک جو ہیں وہ سائن کریں گے، تو یہ بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کو مشکل ہوتی تھی کہ وہ ڈیولپ کنٹریز جہاں ان کے آؤٹ فلوز ہوتے ہیں انلیگل، وہ اس کے بارے میں معلومات نہیں حاصل کر پاتے تھے، تو اس کے بارے میں بھی آنے والے اگلے سال میں ہم کافی امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کے آ جانے کے بعد چونکہ ایکسچینج آف انفارمیشن لازم پائے گا تو ہمیں یہ جاننے میں موقع ملے گا کہ یہ پیسہ وہاں کہاں کہاں رکھا ہوا ہے اور ہم اس کو واپس لا سکیں گے۔
تو ڈاکٹر کرام الحق، یہ بتائیں کہ جو مغربی ممالک کے مالیاتی یا بینکاری کے نظام ہیں ان میں کون کون سے سقم ہیں یا لوپ ہولز ہیں جن سے کرپشن کی دولت کو محفوظ بنانے یا اس کو چھپانے میں مدد ملتی ہے، لوپ ہولز کیا ہیں؟
جی سب سے بڑا تو چونکہ بہت سے بینکنگ اب اس انداز میں ہو گئی ہے کہ آپ کسی جگہ سے بھی بڑی آسانی کے ساتھ پیسہ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور چونکہ بہت سے بینکوں کی جو برانچز ہیں وہ ایسی جگہ پر بھی ہیں جنہیں ہم آف شور کہتے ہیں، تو جب وہاں اکاؤنٹ رکھ دیے جاتے ہیں تو دو طرح کے پرابلم ہمیں پیش آتے ہیں۔ ایک تو وہاں سیکریسی کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں پتہ چل پاتا کہ در اصل ان اکاؤنٹس کا اصل مالک کون ہے، اور دوسری سطح کے اوپر چونکہ ان کے ہاں دو طرح کے پرابلم ہیں، ایک تو آسانی کے ساتھ پیسے کی ترسیل ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور جس میں ٹیکنالوجی نے بھی مدد کی ہے، اور دوسرا ایسے مراکز جہاں بینک اور دوسرے مالیاتی ادارے ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ اصل مالکان کون ہیں جن کی وہ کمپنیز ہیں یا اکاؤنٹس ہیں۔ تو یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں، اور اس کے لیے جیسے معلومات تک رسائی اور ان کو مجبور کیا جائے کہ یہ بینک جو ہیں وہ والنٹیرلی ہمیں انفارمیشن شیئر کریں۔ یہ او ای سی ڈی کا جب بہت سا یہ انیشیٹو رہا کہ اب تمام ملکوں کے درمیان جو دوہرے ٹیکس کے بھی معاہدے ہیں ان کے اندر بھی نیا جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی زور اس بات پر ہے کہ وہ معلومات تک رسائی جو ہے وہ نہ روک پائیں, اور ایک دفعہ یہ ہو جائے اور اس میں سے سیکریسی کا جو لڈ ہے وہ بھی اگر ہٹا لیا جائے تو پھر یہ کرپشن کے خلاف اور یہاں سے جو پیسہ جاتا ہے مغربی ممالک میں اس کو روکنے میں مدد ملے گی.
اچھا ڈاکٹر اکرام الحق, پاکستان کی جانب سے جو یہ برطانیہ میں اینٹی کرپشن کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کوئی شرکت نہیں کر رہا پاکستان سے, اگر آپ اس کانفرنس میں شریک ہوتے جو یہ برطانیہ میں ہو رہی ہے اینٹی کرپشن کانفرنس, اگر آپ اس کانفرنس میں شریک ہوتے تو آپ کیا مطالبہ کرتے؟
جی میرا سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہوتا کہ مغربی ممالک کے وہ ایسے سینٹر جو ابھی تک پروٹیکٹڈ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اور وہاں تک ہمیں رسائی نہیں ہے وہ دی جائے, اور ایک پوری عالمی نظام کے طور پر ہم ایک مربوط کوشش کریں جس کے تحت چاہے وہ پیسہ کرپشن کا ہو یا ڈرگ سے ہو جو بھی اس کا غیر قانونی ذرائع ہوں, اس میں تب تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی جب تک سارے مل کر سارے مراکز کو ہم مجبور نہ کریں کہ وہ معلومات تک رسائی بھی دیں اور تبادلہ بھی کریں, کیونکہ اصل پرابلم چاہے اندرون ملک ہو یا باہر ہو وہ معلومات کا چھپائے جانا اور اس تک رسائی نہ ہونا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ پھر لا انفورسمنٹ بھی سخت ہو اور سزائیں بھی دی جائیں اور ہم ایک ایفیشنٹ جو ہے جوڈیشل سسٹم بھی پیدا کر سکے, اور اس کے لیے میں بھی میں وہاں ہوتا تو یہ تجویز دے دیتا کہ اس کے لیے بھی جیسے ہم نے اور کورٹس بنائی ہیں انٹرنیشنل ایک خاص طور پر جو ٹیکس اویژن سے ریلیٹڈ اور کرپشن کی منی سے ریلیٹڈ بھی انٹرنیشنل کورٹ بنائی جائے جہاں اگر ایک سے زیادہ جورسڈکشنز میں ایسے جرائم ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ان ملکوں میں جا کر دیکھا جائے, کیونکہ وہ مشکل ہو جاتا ہے ڈیٹرمن کرنا, میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی تیسری جگہ کمیشن لی ہو, رہتا کسی چوتھی جگہ ہو اور اصل وہ پیدا کہیں اور ہوا ہو, تو پھر ایسے کرائم کے لیے ہمیں ایک عالمی عدالت کی ضرورت بھی ہوگی آنے والے دنوں میں تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ پوری عالمی جو قوتیں ہیں اور جو ممالک ہیں وہ اس پہ متحد ہیں کہ انہوں نے کسی طور بھی اب کرپشن کو برداشت نہیں کرنا.
یہ تھے وکیل اور ٹیکس امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق. ادھر برازیل کے سینٹ نے کرپشن کے الزامات پر ملکی صدر جلما روسیف کے مواخذے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے, جس کے بعد روسیف 6 ماہ کے لیے اپنے عہدے صدارت سے معطل ہو گئی ہیں اور ان کی جگہ یہ ذمہ داریاں نائب صدر مشیل ٹیمر سنبھالیں گے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے.
سینٹ کے 20 گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک جاری رہنے والے اجلاس میں 55 اراکین نے جیلما روسف کے مواخذے کے حق میں جبکہ 22 نے مخالفت میں ووٹ دیا, جس کے بعد اب انہیں مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. معطل شدہ صدر جیلما روسف پر الزام ہے کہ انہوں نے مالیاتی خسارہ چھپانے کے لیے بجٹ میں ہیرا پھیری سے کام لیا تھا, جس سے وہ مسلسل انکار کرتی رہی ہیں. انہوں نے بدھ کو سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کے خلاف مواخذے کی تحریک کو روک دے, لیکن اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا. سینٹ کے اجلاس کے بعد اٹارنی جنرل جوس ایڈواجو کارداسو نے کہا کہ مواخذے کی درخواست کی قانونی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے مواخذے کو تاریخی نا انصافی قرار دیا.
ایک دیانتدار اور بے گناہ خاتون کی مذمت کی جا رہی ہے اور ایک منتخب صدر کو ان اقدامات پہ ہٹایا جا رہا ہے جو پچھلی حکومتوں کے دوران بھی رونما ہوئے, یہ ایک تاریخی ناانصافی کی جا رہی ہے.
برازیل کے سابق صدر فرنینڈو کالو جو 1992 میں کرپشن کے الزام میں مواخذے کا سامنا کر چکے ہیں, انہوں نے سینٹ میں بحث کے دوران روسف کے مواخذے پر تنقید کی. برازیل میں صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے حوالے سے لوگوں میں ملے جلے تاثرات پائے جا رہے ہیں.
برازیل وینزویلا نہیں ہے اور یہ کبھی نہیں ہوگا, اس کا تعلق برازیل کے لوگوں کے ساتھ ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس طاقت نہیں تو آج 12 مئی 2016 کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ تبدیلی لا سکتے ہیں.
یہ بہت دلچسپ ہے, ہماری تمام کوششیں اس کی حقدار تھی, بہت زیادہ مصائب تھے, میں بہت تکلیف میں تھا, تقریباً مر چکا تھا, میں اپنے بچوں کی خاطر لڑ رہا تھا, میں بہت خوش ہوں.
یہ میرے لیے کوئی اچھا دن نہیں، ہمارے نزدیک یہ پورے برازیل کے لیے 5,30,00,000 ووٹرز کی توہین ہے جنہوں نے ہماری ساتھی جلما روسیف کو صدر منتخب کیا۔
اس سے قبل بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے معطل کی گئی صدر روسیف نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ مواخذے کے مقدمے کی صورت میں انہیں معطل کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنا نام صاف کروانے کے لیے لڑیں گی، اور یہ بھی ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپنی صدارت کے آخری 2 سال مکمل کر سکیں۔
برازیل میں صدر کے مواخذے کا فیصلہ تفصیل بتا رہی تھی نازیہ گلزار۔ سربین ابھی جاری ہے۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، ایک
فراخ کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے شمائلہ خان سے۔
بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ عالمی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا یہ اعلان کرنے والی ہے کہ کینیا عالمی اینٹی ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اچانک لیے جانے والے اس اقدام سے خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگست میں ہونے والے ریو ڈی جینیرو اولمپک گیمز میں دنیا کے بعض اہم ترین ایتھلیٹس حصہ نہیں لے سکیں گے۔ رابرٹو مارٹینیز کو ایورٹن کے مینیجر کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ ان کی برطرفی سے متعلق کلب جلد ہی باضابطہ اعلان کرنے والا ہے۔ واضح رہے کہ کل سنڈرلینڈ کلب کے ہاتھوں ایورٹن کو 3-0 سے شکست ہوئی تھی، جس کے بعد سے ایورٹن کلب کے مینیجر کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا تھا۔ پریمیئر لیگ کے اس میچ میں سنڈرلینڈ کی فتح کے ساتھ ہی نیو کیسل کے ساتھ ساتھ نارویک بھی مقابلوں سے باہر ہو گئے ہیں۔ سوئس ٹینس کھلاڑی روجر فیڈرر کو اٹالین اوپن میں ڈومینک تھیم کے ہاتھوں 7-6, 7-2 اور 6-4 سے شکست ہوئی ہے۔ اب 22 سالہ آسٹرین کھلاڑی ڈومینک تھیم کا مقابلہ دوسرے کوارٹر فائنل کے فاتح سے ہوگا، جو رچرڈ گیسکٹ اور کی نشیکوری کے درمیان ہے۔ تیسرے مرحلے کے میچز میں آج برطانوی کھلاڑی اینڈی مرے کا مقابلہ فرانس کے جیرمی چارڈی سے ہے، جبکہ آسٹریلین کھلاڑی نک کیریگیوس اسپین کے رافیل نڈال کے مد مقابل ہوں گے۔ انڈین بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ کے سابق صدر ششانک منوہر بلا مقابلہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ ششانک منوہر نے منگل کو بی سی سی آئی کے صدر کے عہدے سے استعفی دیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹر شرجیل خان کو ملنے والی مبینہ دھمکیوں کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ آج ٹویٹر پر شرجیل خان نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا کہ انہیں دھمکی آمیز فون کالز موصول ہو رہی ہیں۔
مجھے کافی دن سے تھریٹس کی کال آ رہی ہیں اور وہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی فیک ویڈیوز بنائی ہیں اور ہم سب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں گے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی شمائلہ خان سے۔ افغانستان میں پائیدار قیام امن کے مقصد کے لیے قائم کیا گیا 4 ملکی کوارڈریلیٹرل گروپ کی طالبان کے ساتھ مذاکرات میں بظاہر تعطیل پیدا ہوا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔ آج یہ پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
پاکستان میں متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم سے پینما پیپرز کے تناظر میں تحقیقاتی کمیشن کے ضابطۂ کار پر اختلاف برقرار رکھتے ہوئے انہیں ایوان میں آ کر 7 سوالوں کے جواب دینے پر زور دیا ہے۔ ادھر وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سیاستدان کمیشن بننے کی کوشش نہ کریں۔ برازیل کی معطل ہونے والی صدر جلما روسیف نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ وہ اپنے مواخذے کے دوران تمام قانونی طریقوں سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ رواں سال ستمبر میں ہونے والے حج کے انتظامات پر کسی معاہدے نہیں پہنچ پایا۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ ترک شہریوں کو اپنے ممبر ممالک میں بغیر ویزے کے سفر کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں دے گا جب تک ترکی ان شرائط کو پورا نہیں کرتا جس پر اس کی یورپی یونین کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے۔ اور ترکی کے شہر استنبول میں فوجی بیرکس کے قریب ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں پائیدار قیام امن کے مقصد کے لیے قائم کیا گیا 4 ملکی کوڈریلیٹرل گروپ کی طالبان کے ساتھ مذاکرات میں بظاہر تعطل پیدا ہوا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ طالبان کو مدعو کیا گیا ہے اور 4 ملکی گروپ کا اجلاس اسی ماہ کروانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسلام آباد سے نامہ نگار ہارون رشید کی رپورٹ۔
افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ پر مشتمل اس 4 ملکی گروپ کے یا تو ہر ہفتے باقاعدگی کے ساتھ کابل اور اسلام آباد میں اجلاس منعقد ہو رہے تھے، روڈ میپ اور گراؤنڈ رولز طے کیے جا رہے تھے، یا پھر اب تقریباً 3 ماہ میں کوئی اجلاس نہیں ہو سکا ہے۔ کابل میں 23 فروری کو آخری اجلاس میں اعلان ہوا کہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے فوراً بعد اگلا اجلاس منعقد ہوگا، لیکن طالبان کے انکار کے بعد نہ تو براہ راست مذاکرات کے اور نہ ہی 4 ممالک کے دوبارہ مل بیٹھنے کے فی الحال امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ سابق سفارتکار ایاز وزیر اس بابت کہتے ہیں،
دیکھیے، اگر اشرف غنی صاحب کا تقریر دیکھ لے جو اس نے جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کو کیا، تو اس سے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ ریکنسیلیشن پروسیس کو بھول جائے، پاکستان اپنی ذمہ داری سنبھالے جو انہوں نے کیو سی جی کے میٹنگ کے اندر لکھ کے دی تھی کہ جو لوگ بات چیت کو نہیں آئیں گے ان کے خلاف ہم کاروائی کریں گے، اور پھر انہوں نے خاص کر حقانی گروپ کا نام لیا کہ انہوں نے کابل انسیڈنٹ کی ذمہ داری بھی لی تھی۔ تو اگر اس پس منظر میں دیکھ لے تو پھر تو قصہ بند، لیکن جنگ اور جنگی حالات میں یہ باتیں ہوتی رہی۔
اس وقت یقیناً افغان حکومت اور طالبان دونوں جنگی زبان بول رہے ہیں۔ طالبان قیدیوں کی پھانسیوں کے بعد طالبان نے انتقام کی دھمکی بھی دی ہے۔ ادھر قطر سے افغان طالبان کا ایک وفد پاکستان آیا بھی، لیکن کس سے ملا کس سے نہیں ملا ماں سوائے پاکستانی حکام کے کسی کو معلوم نہیں، لیکن پاکستان آج بھی ان کی آمد سے لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ تاہم کہتا ہے کہ طالبان کو براہ راست مذاکرات کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان محمد نفیس ذکریہ کہتے ہیں،
ہمیشہ یہ رہا تھا کہ اٹ واز ایکچولی ایکسپیکٹڈ، اٹ از ناٹ سارٹ آف اے کمانڈ اور سم سارٹ آف اے انڈرٹیکنگ ایز سچ کہ ہاں پہلے یہ ہوگی تو پھر یہ ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، اس میں ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ اس میں یہی تھی، امید کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انویٹیشن گیا طالبان کو تو یہ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر جو ہے بات چیت کے لیے آ جائے، کیونکہ سب کا زاویہ یہ تھا کہ ٹیبل کے اکراس بیٹھ کے ان وہ دے ول گین مور دین What they intend to gain otherwise.
سفارتی حلقوں کے مطابق 4 ملکی اجلاس میں جو روڈ میپ تیار کیا گیا تھا اس کے مطابق اگر طالبان مذاکرات کی میز تک نہیں آتے تو ان کے خلاف پاکستان کو کاروائی کرنی ہوگی۔ افغان امور کے تجزیہ نگار جمعہ خان صوفی کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے۔
جس طرح پچھلی مرتبہ پاکستان نے اپنے طریقے استعمال کر کے ان کو بٹھایا افغان حکومت کے ساتھ، اس طرح بھی کچھ کر سکے گا پاکستان یا نہیں میرے خیال میں کرے گا، کیونکہ پاکستان کی حالت اور پاکستان کی حیثیت بہت مجروح ہو جائے گی۔
افغان صدر نے بھی پاکستان سے طالبان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز اسے مسترد کر چکے ہیں۔ افغانستان میں مصالحت کا عمل ایک مرتبہ پھر بظاہر پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اس سب پہ میں نے پھر بات کی قومی اسمبلی میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین اویس لغاری سے۔ ان سے پوچھا کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر نہیں ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر شدت پسندی کے خلاف جو جاری تمام کارروائیاں ہیں کیا وہ بے معنی نہیں ہو جاتی؟
بالکل نہیں جی، پاکستان کو اپنی جو پاکستان کے اندر جو شدت پسندی ہے اس کو بھی ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں کافی عرصے سے، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور پاکستان کے یہ صرف افغانستان کے لیے نہیں، یہ ہماری بالکل سوچ کا حصہ ہے، ہماری یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان کے اندر شدت پسندی کو کنٹرول کر کے ہی اور افغانستان کے اندر شدت پسندی کو کنٹرول کر کے ان دونوں ممالک ایک رول پلے کر سکتے ہیں خطے میں امن و امان کے لیے. تو پاکستان کا ایرسپیکٹو اور ہمارے تعلقات بھی خراب نہیں ہو سکتے. ہم ان دو ممالک کے تعلقات میں اونچ نیچ ضرور آتی ہے, لیکن یہ دو جو ملک ہیں یہ آپس میں تعلقات خراب کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے, نہ افغانستان کر سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کر سکتا ہے.
جی اچھا, لیکن اس وقت افغان حکومت سرحدوں پر باڑ بنانے کی پاکستانی کوششوں کی مخالفت کر رہی ہے, لیکن پاکستان یہ باڑ بنانا چاہتا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان جو اعتماد کی کمی ہے, کیا اس کے دوران یہ باڑ تعمیر کرنے کا جو پاکستانی فیصلہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟
آج سے 8 دن پہلے ہماری خارجہ امور کی جو نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی ہے اس نے اسٹرانگیسٹ ریکمنڈیشنز دی ہیں, جس کا میں چیئرمین ہوں, کہ ہمیں بارڈر مینجمنٹ کے ایشو کو حل کیے بغیر پاکستان افغانستان کے معاملات اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے اندر کمی آ نہیں سکتی. یہ سب سے اہم اور کانٹا, ایک ایسا چبنے والا کانٹا ہے جو جب تک اس کو نہیں حل کیا جائے گا, یہ فری ایکسس ہے. مادر پدر آزاد, جو جس کا دل چاہتا ہے وہاں سے دہشت گرد ادھر آ رہے ہوتے ہیں, پھر ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ کنٹرول کریں. پوری دنیا کے اندر بارڈر جی مینجمنٹ ہے, اور ہم نے تو یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا تھا کہ اس وقت کیونکہ تمام بارڈر کو فینس کرنا ایک دم پاسبل نہیں ہوگا, تو جو آپ کے روایتی روٹس ہیں ان کو فوری طور کے اوپر فینس کیا جائے. یہ ہماری ایگزیکٹ ریکمنڈیشنز ہیں, اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو حل ہونے کے لیے بارڈر مینجمنٹ ضروری ہے. ہم نے یہ بھی ایک رائے دی تھی اس ان اپنی کانکریٹ ریکمنڈیشنز کے اندر, پہلے پاکستان امریکہ اور افغانستان کا ایک ٹرائی لیٹرل جی کمیشن ہوا کرتا تھا. ہم نے کہا کہ اس ٹرائی لیٹرل کمیشن کے بجائے یہ دو جو ممالک ہیں افغانستان اور پاکستان, یہ بائی لیٹرل کمیشن طے کر کے اور ان بارڈر کے ایشوز کو حل کریں. اب کلیم تو وہاں جی ڈیورینڈ لائن کا, کیونکہ افغانستان کا انٹرنیشنل لا کے مطابق بہت ویک ہے, تو وہاں وہ انٹرنیشنلی لا کے مطابق اٹھاتے نہیں ہیں, لیکن افغانستان کے باشندوں کے لیے ایک بہت ہی ایموشنل ایشو بھی ہے. میرے خیال میں پاکستان کو بہت کیئرفلی, تاکہ ان کے زیادہ ایموشنز بھی ہرٹ نہ ہوں, اور آہستہ آہستہ اس کمپلیٹ بارڈر کو انسیلمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. اگر عالمی قوتیں, اگر پوری یہ گلوبل کمیونٹی چاہتی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے اندر امن ہو اور اس کا حل نکلے اور ان دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, تو بارڈر مینجمنٹ اس کا ایک بہت میجر جز ہے, جس کو کنٹرول کیے بغیر آپ یہ اس قسم کی انلیگل ٹریفک, نہ صرف دہشت گردوں کی, ڈرگز کی, آرمز کی, ہر قسم کی جو ٹریڈنگ ہے وہ, اس کو روکنا ناممکن ہوگا.
یہ تھے پاکستان کی قومی اسمبلی کی خارجہ امور سے متعلق کمیٹی کی چیئرمین اویس لغاری. آج تاجکستان میں 4 ممالک کے سربراہوں نے ایک اہم بجلی کے منصوبے کا افتتاح کیا. کاسا 1000 کہلانے والے منصوبے کے گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی میں تاجکستان کے صدر امامولی رحمون, کرغزستان کے وزیر اعظم سورونوئے جین بکوف اور افغانستان کی چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف موجود تھے. بجلی کا یہ منصوبہ کاسا 1000 ہے کیا؟ یہ سوال میں نے پوچھا توانائی کے امور کے ماہر نریندر تنیجا سے.
یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو سینٹرل ایشیا کے ملک ہیں, کرغزستان اور تاجکستان, وہاں پہ جو بجلی بنتی ہے, الیکٹریسٹی بنتی ہے, زیادہ تر وہاں پہ ہائیڈرو پاور ہے, مطلب پانی سے بجلی بنتی ہے, تو وہاں چونکہ وہاں پہ ان کے پاس تھوڑا بجلی زیادہ ہے, اور اب پاکستان میں بجلی کی بہت قلت ہے, بہت پریشانی ہے, تو یہ پروجیکٹ ہے جس کے تحت جو ہے وہاں کی بجلی کرغزستان کی اور تاجکستان کی افغانستان کے راستے پاکستان کو لائی جائے گی. وہ لگ بھگ 1.2 بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے, اور وہاں سے لگ بھگ 1000 میگاواٹ بجلی جو ہے وہ ایکسپورٹ کری جائے گی, اور اس کا ایک حصہ لگ بھگ 300 میگاواٹ افغانستان یوز کرے گا, اور 700 میگاواٹ وہ پاکستان پہنچے گی. اور ابھی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس کی شروعات ہوئی ہے, اور 2018 تک جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا, اور اس پہ 1.2 بلین ڈالر جو ہے وہ لگ بھگ خرچ آئے گا.
تو یہ 2018 کے بعد ہی یہ بجلی کی سپلائی ملے گی؟
جی, 2018 کے بعد یہ پاکستان یہ بجلی پہنچے گی.
اچھا,
اس سے پہلے نہیں.
یہ تھے توانائی کے امور کے ماہر نریندر تنیجا جو کاسا 1000 کہلانے والے بجلی کے منصوبے پر بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پاڑا چنار میں آج غیر اعلانیہ کرفیو نافذ رہا۔ پاڑا چنار میں گزشتہ روز تحریک الحسینی کے کارکنوں سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 3 افراد ہلاک اور 11 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یہ جھڑپ کچھ علماء کو پاڑا چنار میں داخلے کی اجازت نہ دینے پر شروع ہوئی تھی۔ تحریک الحسینی نے اس واقعے کے خلاف 3 روزہ سوک کا اعلان کیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
آج شہر میں حالات انتہائی کشیدہ رہے۔ صبح کے وقت بازار اور کاروباری مراکز جزوی طور پر بند تھے، جس کے بعد انتظامیہ نے تمام کاروباری مراکز بند کرا دیے۔ پاڑا چنار میں آج تعلیمی ادارے بھی بند رہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ نے آج شہر میں گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کی تھی، جس وجہ سے شہر میں ٹریفک بھی معمول سے کافی کم رہی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے 2 درجن سے زیادہ افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ گزشتہ روز ہلاک ہونے والے افراد کی تدفین آج ان کے آبائی قبرستان میں کر دی گئی ہے۔ تحریک حسینی نے فائرنگ کے اس واقعے کے خلاف 3 روزہ سوک کا اعلان کیا ہے۔ تحریک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اپنے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھانا ان کا حق ہے اور پرامن مظاہرین پر فائرنگ کرنا ظلم ہے۔ حالات گزشتہ روز اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب تحریک حسینی کے جلسے میں شرکت کے لیے کچھ علماء پاڑا چنار آ رہے تھے اور انہیں انتظامیہ نے شہر سے باہر چیک پوسٹ پر روک کر واپس بھیج دیا تھا۔ تحریک کے کارکنوں نے اس پر دھرنا دیا، جسے منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں نے آنسو گیس کے شیل پھینکے اور پھر فائرنگ ہوئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں مظاہرین کی فائرنگ سے ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق انہیں اطلاع موصول ہوئی تھی کہ 2 علماء پاڑا چنار میں اشتعال انگیز تقاریر کر سکتے ہیں، اس لیے علاقے میں امن کے قیام کے لیے ان علماء کو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاڑا چنار میں حالات پہلے بھی کشیدہ رہے ہیں، جہاں تشدد کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ دسمبر سال 2015 میں ایک دھماکے میں 2 درجن سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح سال 2013 میں پاڑا چنار بازار میں 2 دھماکے ہوئے تھے، جس میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور سامعین، آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات۔
اردو کے تمام سننے والوں کو آپ کی بات کے اس پروگرام میں صبر احمد کا سلام۔ لندن میں مقامی کونسلز اور میئر کے انتخابات میں لیبر پارٹی کے پاکستانی نژاد صادق خان لندن کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ ہمارے سامنے سردار امتیاز، جو کہ امریکہ سے کال کرتے ہیں اور اپنے پیغام میں صادق خان کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور ہندوستانی قوم سے بھی مخاطب ہیں۔
سلام، نیو یارک، یو کے اور یو ایس کی جمہوریت کو سلام پیش کرتا ہوں، کہ جس میں مسٹر اوباما یو ایس کا 2 مرتبہ صدر بن جاتا ہے اور صادق خان لندن کا میئر بن جاتا ہے۔ صادق خان کے مقابلے میں ارب پتی زیک سمتھ شکست کھا جاتے ہیں۔ صادق خان کو مبارکباد اس لیے بھی دیتا ہوں کہ اس شخص نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس اہل ہے، اور پاکستان میں ایک سیاستدان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا، اسی طرح ہندوستان میں، اسی طرح بنگلہ دیش میں اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اور اسی طرح وہ ایک لطیفہ کسی گاؤں کا جو لو کاسٹ آدمی تھا، اس کے بیٹے نے کہا کہ گاؤں کا نمبردار مر گیا ہے، اب نمبردار کون بنے گا؟ تو اس نے کہا پورا گاؤں مر جائے، تمہیں نمبردار کوئی نہیں بنائے گا۔ پاکستان ہندوستان کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو موقع دیں تاکہ یہ جو کرپشن کا رونا ہے، جو غربت ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔
میئر صادق خان کے لیے ہمارے ایک اور سامع کی بھیجی گئی نیک خواہشات بھی سماعت فرمائیے۔
میرا نام کشمیر خان ہے، میں ہری پور ہزارہ سے بات کر رہا ہوں۔ پاکستانی نژاد صادق خان کو لندن کے شہر کا میئر مقرر ہونے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
گزشتہ دنوں صبح بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیس ثانی کو بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، اور نیب کے ذرائع کے مطابق ان کے گھر پر چھاپے کے دوران کروڑوں روپے کی مالیت برامد کی گئی۔ اسی بابت عرب امارات میں رہنے والے ایک پاکستانی کا بھیجا گیا پیغام سنیے۔
میں ابو ظہبی امارات سے بات کر رہا ہوں، اور بلوچستان کے جو وزیر پکڑا گیا ہے پیسے کا، کہ ہم لوگوں کا، بلوچوں کا حق آیا ہے، ان کو سخت سے سخت سزا دیا جائے۔
اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے صبح بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے بھی عبد الحلیم کال کرتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں.
ہماری جو قومی خزانے ایسے لوگوں نے لوٹ لیا اور خون کا ذرا ذرا جو ہے نا پسینہ ان لوگوں نے لوٹ لیا, اور میں یہ آرمی چیف سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر جو ہے نا چیف جسٹس پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو دنیا میں رسوا ہو جائے کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ غریب لوگوں کا حق ہے اور غریب لوگوں کا پسینے کا خود کمائی ہوا پیسہ جمع ہوا ہے ان لوگوں نے لوٹ.
چلیے اب بی بی سی اردو سے پوچھے گئے سوال کو شامل کرتے ہیں.
عبد المجید بلوچ کپ کپاری نگر کپ کپار سے بات کر رہا ہوں. آپ سب کے سب اکٹھے ہو کر چال بچال کر جہنما کو بند کر دیا کہ جو آ رہے ہیں جو جہنما میں نشر ہو رہے تھے ان آ رہوں کو پھر بھی میں شامل کریں گے. واقعی آپ لوگوں نے اپنے وعدے تو پورا کیا لیکن ڈاکٹر محمد انیب صاحب کی گناہ کیا ہے, ہم لوگ موسم کے احوال سے محروم ہیں.
عبد المجید صاحب, جہنما کو بند کرنے کی وجہ نئے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریڈیو کے پروگرامز کو جدید نشریات کے لیے نئے پلیٹ فارمز کا استعمال کرنا ہے. باقی رہی بات موسم کے احوال کو پروگرام میں شامل کرنے کی, تو اس میں محمد حنیف کی کوئی غلطی یا قصور نہیں ہے, بلکہ ہمارے بی بی سی اردو کے ایف ایم بلٹنز پر موسم کا احوال ضرور بتایا جاتا ہے جو کہ ہر روز شام 5, 6, اور 7 بجے نشر کیے جاتے ہیں. سیربین میں موسم کے احوال کو نہ شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سیربین اردو زبان بولنے والوں کے لیے عالمی خبروں کا پروگرام ہے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایشیا, عرب امارات اور یورپ میں بھی سنا جاتا ہے. تو صرف پاکستان کے موسم کے احوال کو بتا دینا مناسب نہیں, تو امید ہے آپ سمجھتے ہیں. چلیے اب اگلی کال کی جانب آتے ہیں. اور ایبٹ آباد میں 15 سالہ لڑکی کو جرگے میں کیے گئے فیصلے کے مطابق جلا دیا گیا, جس کا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنی دوست کو شادی کرنے کے لیے بھگانے میں مدد کی تھی. اسی ثانیے کی مذمت کرتے ہوئے صبح سندھ سے ہمارے سامع کا ریکارڈ کروائے گا پیغام سنتے ہیں.
میں عمر فروخ بوانا والا تحصیل نورپور تھل ضلع خوشاب سے بات کر رہا ہوں. یہ ایبٹ آباد میں جرگے کا انسانیت سوز جو فیصلہ ہوا ہے اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں عدلیہ ہوتے ہوئے خصوصاً کے پی کے میں بلکہ پورے ملک میں بھی یہ پنچایت اور شورا یا جرگا جسے کہتے ہیں ان سے فیصلہ کروانا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمارے لوگوں کا عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے, یا ہمارا عدلیہ کا جو نظام ہے اتنا ناقص ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ انصاف
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75.
یہ تھی آپ کی بات, پیش کر رہی تھی صبا رحمت. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے شدت پسندی میں ملوث 5 مجرموں کو فوجی عدالتوں کی طرف سے دی جانے والی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نصرت جہاں سے.
یہ مجرمان کراچی میں اسماعیلی برادری کی بس پر حملے کے علاوہ سماجی کارکن سبین محمود کے قتل اور بوہری برادری کی مسجد کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں ملوث تھے. واضح رہے کہ فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے متعدد مجرموں نے ان فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر رکھی ہیں, جس کی بنا پر عدالت عظمیٰ نے ان کی پھانسی پر عمل درآمد روک رکھا ہے. یاد رہے کہ 20 مارچ 2015 کو آرام باغ کے علاقے میں بھوری برادری کی سالہ مسجد کے قریب بم دھماکہ ہوا تھا, جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اسماعیلی بس پر حملے کے ملزمان نے بعد میں اس دھماکے میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا تھا. 24 اپریل کو موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے معروف سماجی کارکن سبین محمود کو ڈیفنس کے علاقے میں گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا, جبکہ ان کی والدہ شدید زخمی ہوئی. سبین بلوچستان سے لاپتہ افراد کے بارے میں ایک مباحثے کے بعد گھر جا رہی تھیں کہ یہ حملہ ہوا. چند ماہ بعد سبین کے ڈرائیور کو بھی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. مئی میں سفورہ چورنگی کے قریب شدت پسندوں نے اسماعیلی برادری کی بس میں گھس کر فائرنگ کی تھی, جس کے نتیجے میں 45 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہوئے. موقع سے پولیس کو دولت اسلامیہ کے پمفلٹ ملے تھے. نامہ نگار شہزاد ملک نے بتایا کہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جن 5 مجرموں کو فوجی عدالتوں کی طرف سے موت کی سزا سنائی گئی ہے ان میں طاہر حسین منحاس, اسد الرحمان, سعد عزیز, حافظ ناصر اور محمد اظہر عشرت شامل ہیں.
یہ تھی نصرت جہاں. ادھر ایران کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے حج کے دوران ایرانی شہریوں کے انتظامات کے حوالے سے معاہدے پر مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے راجہ ذوالفقار علی سے.
فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق ایرانی شہریوں کی اس سال حج میں عدم شرکت سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں تلخی واضح ہوتی ہے. اے ایف پی کے مطابق ایران نے حاجیوں کے انتظامات کے معاہدے میں ناکامی کی تمام ذمہ داری سعودی عرب پر عائد کی ہے. ایرانی حکام کے مطابق سعودی عرب نے مذاکرات میں سرد مہری دکھائی اور اس کا رویہ بقول اس کے غیر مناسب اور منفی تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان حج انتظامات پر بات چیت انتہائی کشیدہ ماحول میں ہوئی۔ ابھی تک سعودی عرب کی جانب سے ایرانی الزامات پر رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایران اور سعودی عرب خطے میں حریف ہیں اور دونوں کے درمیان شام اور یمن کے بحران پر تعلقات پہلے سے کشیدہ تھے۔ ان میں مزید تلخی اس وقت آئی جب گزشتہ برس حج کے موقع پر بھگدڑ مچنے سے سینکڑوں حاجی ہلاک ہو گئے اور ان میں اکثریت ایرانی شہریوں کی تھی۔ اس واقعے پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے سعودی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ واقعے کی ذمہ داری قبول کرے اور معافی مانگے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی راجہ ذوالفقار علی سے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کے گھر سے 65,18,00,000 روپے کی برآمدگی سے متعلق بدعنوانی کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے خزانہ تحقیقات کے لیے نیب حکام کے سامنے پیش نہیں ہوئے، جبکہ اس سلسلے میں اسمبلی کے اجلاس میں حزب اختلاف نے آج بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ادھر پاکستان کے شہر کراچی میں وکلا نے آج عدالتی کارروائیوں کا بوائیکاٹ کیا اور مطالبہ کیا کہ 12 مئی 2007 کے واقعے کے حقائق جاننے کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ 12 مئی کے فسادات کو 9 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس واقعے میں ملوث ملزمان اور ان کے عزائم اور ذمہ داروں کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا۔ اس واقعے نے کس طرح کراچی کی سیاسی اور سماجی صورتحال پر اثر ڈالا، سنتے ہیں ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں۔
کمال سواتی کو آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ اس پر گولی چلانے والے کون تھے اور انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ لانڈی مظفر آباد کالونی کے رہائشی کمال بھی ان ہزاروں لوگوں میں شامل تھے جو 12 مئی 2007 کو اس وقت کے معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا استقبال کرنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ جانا چاہتے تھے۔ 40 سالہ کمال سواتی کا کہنا ہے کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، وہ محلے کے دیگر لوگوں کے ساتھ ایئرپورٹ جا رہے تھے کہ کالا بورڈ پر جلوس پر فائرنگ کی گئی۔
ہسپتال میں میرے کو گولی لگی، مسجد آ رہے اس پہ لگی تھی، اس پہ اندر 200 بندے تھے، اس میں ایک بندے نے پہچانا تھا، اس نے ہمارے چاچے کو فون کیا، کزن کو، اس نے پھر اسی حالات میں پھر آیا قاز آباد امیر اسپتال، پھر سٹیل ٹون بقایا میں تقریباً 3 بجے میرے کو اٹھایا، ریڈ کے ڈی میں لگی گولی، بس ہسپتال ہی چل نہیں سکتا ہوں، میں ابھی کچھ بھی کام نہیں کر سکتا ہوں، کام کے قابل نہیں ہوں۔
5 بچوں کا باپ کمال سواتی ریڑھ میں گولی لگنے سے معذور ہو گیا، جبکہ اس واقعے سے قبل وہ سبزی کی ریڑھی لگایا کرتا تھا، اب اہل محلہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ 2007 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کو عدلیہ کی بحالی کی تحریک کا سامنا تھا۔ 12 مئی کو معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی کراچی کی آمد پر ان کی حمایت اور مخالفت میں ریلیاں نکالی گئیں جس میں ایم کیو ایم جنرل مشرف کے حق میں تھی۔ اسی دوران ٹکراؤ کے بعد فسادات پھوٹ پڑے جن میں 40 سے زائد افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن زہرا یوسف کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف نہیں چاہتے تھے کہ چیف جسٹس مقبولیت حاصل کریں۔
ایم کیو ایم شامل تھی اور اس کے علاوہ اے این پی، یہ دو سیاسی جماعتیں تھیں، ایک ان کے چیف جسٹس کی سپورٹ میں اور ایک ان کو ان کے ایم پی کراچی میں روکنے کے لیے۔ مگر اگر آپ وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ جنرل مشرف نہیں چاہ رہے تھے کہ چیف جسٹس پورے ملک میں سفر کریں اور اپنی پاپولیرٹی ظاہر کریں، تو جو ایم پی ایم نے کیا وہ بالکل جنرل مشرف کے کہنے پہ کیا۔
12 مئی کو افتخار محمد چودھری نے سنہا کورٹ بار کے 50 سالہ تقریب سے خطاب کرنا تھا۔ اس روز ایم کیو ایم کے کارکنوں کے دھرنے کی وجہ سے کچھ جج صاحبان عدالتوں میں بھی داخل نہیں ہو سکے تھے۔ کراچی بار کے سابق صدر محمود الحسن کا کہنا ہے کہ وکلا تو اس وقت جدوجہد میں مصروف تھے، یہ سوال عدلیہ اور حکومت سے کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا۔
اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ود دی کرمنل انٹینشن، تو پھر یہ عدلیہ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ دیکھنے کی اس میں کیا تھا اور کیوں کر ہوا ہے، کن لوگوں نے کیا ہے، مگر جو ہے وہ کوئی انیشیٹو نہیں ہوا عدلیہ کی جانب سے بھی اور حکمرانوں کی جانب۔
سندھ ہائی کورٹ میں انسانی حقوق کے کارکن اقبال کاظمی کی درخواست ابھی تک التوا کا شکار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب پی سی او جج آئے تو انہوں نے اس درخواست کو خارج کر دیا، ان دنوں وہ جیل میں تھے، بعد میں ان کی درخواست پر اس کو بحال کیا گیا۔
میں نے
एप्लीकेशन फाइल की कि इसको लार्जर बेंच बनाया जाए, तो क्योंकि 7 रुकनी जजेस का बेंच था तो इसको छोटा बेंच नहीं चला सकता, और परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से कोई अपेयर नहीं हो रहा था, लिहाजा परवेज मुशर्रफ साहब के लिए फिर ये हुआ कि 2012 के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब को पार्टी बना लिया गया। पब्लिकेशन का ऑर्डर हुआ कि जी कि अगर उनका कोई अपेयर नहीं होता है तो वो पब्लिकेशन के जरिए लंदन के अखबार में इश्तार शाया कराया जाए। इसी तरीके से ये इस वक्त भी रोस्टर पर मौजूद है, किसी न किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पर, कभी अदालती कभी वकला की जाने से जो है डिले टैक्टिक्स की वजह से ये केस जो है मसलसल जो है मौतल ही चला आ रहा है।
इंसानी हकूक कमीशन का मानना है कि 12 मई कराची के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। 2007 से लेकर 2013 तक तशद्दुद में मुसलसल इजाफा होता गया। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के उस्ताद फरहान सिद्दीकी का कहना है कि इस ऑपरेशन के नतीजे में लसानियत बढ़ती हुई और मजीद मजबूत नजर आ रही है। इसमें महाजन नारा और एक सूबे का मुतालबा भी किया जा रहा है, लेकिन साथ में मुस्तफा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी है जो हर लसानी इकाई से इतिहाद की बात कर रही है। BBC कराची।
और पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा ने हम टीवी के ड्रामा सीरियल उडारी के कुछ मनाजिर को गैर इखलाकी करार देते हुए हम टीवी के इंतजामिया को इजहार वजू का नोटिस जारी किया है। ये ड्रामा सीरियल बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल के खिलाफ बनाया गया है। तफसील के साथ कराची से हसन काजमी।
पैमरा ने अपने नोटिस में कहा है कि उडारी की 8 मई को नशर होने वाली किस्त में खालू का किरदार अदा करने वाले एक शख्स ने अपनी भांजी को जबरदस्ती बदफेली की तरफ रागिब करते हुए दिखाया गया है, जबकि इसी किस्त में सौतेले बाप का किरदार अदा करने वाले एक शख्स को अपनी 9 उम्र बेटी पर बुरी नजर रखते दिखाया गया है। पैमरा के नोटिस में कहा गया है कि इस अमल से नाजरीन और वालदेन में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और माहिर नफ्सियात के मुताबिक चैनल के इस अमल से ऐसी ज़हनियत रखने वालों के जज्बात उभारे जा सकते हैं जबकि ये पाकिस्तानी माशरती इकदार के भी खिलाफ है। अलबत्त पैमरा ने अपने नोटिस में माहिर नफ्सियात का नाम नहीं लिखा। पैमरा के मुताबिक इसे इसके ट्विटर अकाउंट और शिकायती नंबर पर मुतअद्दिद कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिसमें नाजरीन की जानिब से माशरे में मौजूद बुराइयों को इस तरह पेश करने को मुनासिब करार नहीं दिया गया जिससे पाकिस्तानी माशरे के तारीख पहलू दुनिया तक पहुंचते हैं। पैमरा के मुताबिक चैनल का ये अमल पैमरा के कानून और ज़ाब्ते अखलाक की भी खिलाफ वर्जी है, इसलिए हम टीवी को 25 मई तक जवाब दाखिल करवाने का हुक्म दिया गया है। इस नोटिस के बारे में ड्रामा सीरियल उडारी के डायरेक्टर एहतशामुद्दीन ने पैमरा की जानिब से लगाए गए इल्जाम पर हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि उन्होंने ड्रामा सीरियल शुरू होने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि ये ड्रामा इंतहाई हसास मौजू पर बनाया गया है।
मुझे हैरत इस बात पे है कि पैमरा को इतराज जिस चीज पर है, जो लाइन लिखी है कि बाप और बेटी के रिश्ते को जो है पामाल किया गया या होता हुआ दिखाया गया, तो इस मैं तो ये कहूंगा कि पैमरा जो बाप और बेटी के रिश्ते की बात कर रहा है उसी के खिलाफ तो हमने ये एक कदम उठाया है कि उमूमन हम माशरे में हम ये इस कदम के हम समझते हैं कि केसेस नहीं होते या कोई रिश्ता जो है वो ऐसे चीजों से रोकता है, नहीं बल्कि हमें ऐसे केसेस मिले हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट भी आई हैं।
BBC से बात करते हुए उनका कहना था कि तमसील में कहानी किरदार की सूरत में दिखाई जाती है और पैमरा को ये बात समझनी चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक सूबे पंजाब से है, जबकि कुछ केसेस में तो बच्चों को जिंसी इस्तेहसाल के बाद कत्ल भी किया गया है। इज़हारुद्दीन का कहना था कि अगर हम माशरे की बुराइयों पर पर्दा डालते रहे तो ये बुराइयां कभी खत्म नहीं होंगी। ये इस माशरे की तल्ख हकीकत है और इससे नजरें नहीं चुरानी चाहिए। उन्होंने पूछा कि अगर हम अक्सर वालदेन की आगही की बात करते हैं तो आखिर आगही कैसे होगी जब मीडिया के जरिए पैगाम नहीं पहुंच सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि नाजरीन की जानिब से तो इस ड्रामे को बहुत सराहा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया,
जबकि मैं समझता हूँ कि इस किस्म इससे कहीं ज्यादा कुछ चीजें जो हैं वो हम न्यूज चैनल्स पे रीएनैक्टमेंट की सूरत में माशरे की बुराइयों के ऊपर जो रीएनैक्टमेंट करते हैं उनमें कहीं ज्यादा यानी उससे यानी खुलकर ज्यादा बताया जाता है, जबकि हमने तो इसे बहुत ही सटल और ऐसे सोच के बनाया गया है कि हम जो है वो ये बात भी कर जाएं और उससे किसी के जज्बात भी मजरूह ना हो।
ड्रामा सीरियल उडारी के डायरेक्टर एहतशामुद्दीन का कहना था कि ये नोटिस पैमरा ने हम टीवी को भेजा है और हम टीवी की इंतजामिया ही इसका जवाब देगी। उधर हम टीवी के सीनियर नायब सदर अतरवार अजीम ने BBC को बताया कि ये एक मामूल का मामला है और इस तरह के नोटिस टीवी चैनल्स को आते रहते हैं और हम टीवी की इंतजामिया इसका मुनासिब जवाब जल्द ही भिजवा देगी। याद रहे कि पैमरा गुज़िश्ता चंद माह से काफी मुतहर्रिक है और मुतअद्दिद न्यूज़ चैनल्स को मुख्तलिफ सियासी टॉक शोज पर इजहार वजूह के नोटिसेस जारी किए जा चुके हैं, जबकि कुछ चैनल्स को 1-5 लाख तक के जुर्माने भी आयद किए जा चुके हैं। हसन काजमी, BBC कराची।
آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھی ایمن خواجہ، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے اسپیم ٹیلر اور اسرار الحق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں۔
پاکستان میں متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم سے پینما پیپرز کے تناظر میں تحقیقاتی کمیشن کے ضابطۂ کار پر اختلاف برقرار رکھتے ہوئے انہیں ایوان میں آ کر سات سوالوں کے جوابات دینے پر زور دیا ہے۔ ادھر وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سیاستدان کمیشن بننے کی کوشش نہ کریں۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ایک عالمی فورم بنانے کا اعلان کیا ہے، جس کے ذریعے چرائی گئی دولت برآمد کرنے کی عالمی سطح پر کوشش کی جائے گی۔ یہ اعلان لندن میں انسداد بدعنوانی کی عالمی کانفرنس میں کیا گیا۔ برازیل کی معطل ہونے والی صدر دلما روسیف نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ وہ اپنے مواخذے کے دوران تمام قانونی طریقوں سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ رواں سال ستمبر میں ہونے والے حج کے انتظامات پر کسی معاہدے پر نہیں پہنچ پایا ہے۔ اور عراق سے اطلاعات ہیں کہ عراقی فوج اور شدت پسند دولت اسلامیہ کے درمیان ہونے والی لڑائی میں 40 سے زیادہ شدت پسند مارے گئے ہیں۔